عن ابن ابي بليطة
قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان. عبد الله بن الزبير کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان سے کہا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, اس سے مراد ہے وصیت لی ازواجہم متاعا لحول غیر اخراج. یہ آیت, یہ جو ہے قال قد نسخت الآیت الاخرى, اس کو منسوخ کر دیا دوسری آیت نے, یعنی اربعۃ اشہر وعشرہ والی نے. فلما تکتبها, سمجھا؟ تو میں نے کہا کہ آپ کیوں لکھتے ہیں اس میں مصحف میں یہ جو منسوخ ہو گئی. اور قال تدعوها, لما تدعوها, کیوں آپ چھوڑتے ہیں اس آیت کو مصحف میں لکھی ہوئی, کیوں چھوڑتے ہیں جبکہ یہ منسوخ ہو چکی. قال یا ابن اخی, تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھتیجے, لا اغیر شیئا منہ من مکانہ, میں قرآن کی کسی چیز کو اپنی جگہ سے بدل نہیں سکتا, چاہے منسوخ ہو گئی ہو, حکم منسوخ ہو گیا ہو, مگر تلاوت منسوخ نہیں ہے, لہذا اس کو میں جہاں پر وہ اس کی جگہ ہے وہاں پر اس کو لکھوں گا. تو اس عقد سے بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن زبیر دونوں یہ سمجھتے تھے کہ وصیت متان الحول غیر اخراج والی آیت کو اربعۃ اشہر وعشرہ والی آیت نے منسوخ کر دیا. یہ جمہور کا مطلب ہے, سمجھ رہے ہو؟ وبه قال آگے پھر وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن نجیح عن مجاہد, اب یہ مجاہد کی تفسیر نقل کر رہے ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا قال کانت هذه العدۃ تعتد عند اہل زوجها واجب, سمجھا؟ یہ عدت جو ہے, یعنی کون سی, چار مہینے دس دن والی, یہ اپنے شوہر کے ہاں گزارتی تھی اور یہ اس کا گزارنا واجب تھا, سمجھے نا؟ فانزل اللہ, بعد میں پھر آیت آئی ہوئی, یعنی یہ کہہ رہے ہیں اربعۃ اشہر وعشرہ والی پہلی آیت آئی تھی اور یہ بعد میں آئی. تو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا لحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف قال جعل اللہ لها تمام السنۃ سبعۃ اشہر وعشرین لیلۃ وصیۃ ان شاء. تو اللہ تعالیٰ نے سارے سال معتدہ کو کے لیے رکھے, سمجھے نا؟ کیا مطلب کہ چار مہینے دس دن جو تھے وہ تو پہلی آیت کے ماتحت تھی, اب اس کے اوپر اضافہ کر دیا سات مہینے بیس راتوں کا وصیت کے طور, کہ شوہر وصیت کر کے جائے کہ میری بیوی کو چار مہینے دس دن کے بعد سات مہینے بیس راتیں مزید رکھنا, ان شاءت سکنت فی وصیتہا, اگر چاہے عورت تو اس وصیت کی مدت میں, یعنی چھ مہینے بیس دن کی مدت, سات مہینے بیس دن کی مدت میں چاہے تو وہ سکونت اختیار کرے وہاں, وہ ان شاءت خرجت, اور اگر چاہے تو نکل جائے. اور وہ ہوا قول اللہ تعالیٰ, یہ مانا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے, غیر اخراج فان خرجنا فلا جناح علیکم. ارے سمجھ رہے ہو؟ فالعدت تو کما ہے, یہ واجب بنا رہی, لہذا عدت جیسے پہلے واجب تھی چار مہینے دس دن, آج بھی چار مہینے دس دن واجب رہی, لیکن آگے چھ مہینے بیس دن کے بارے میں عورت کو حق مل گیا کہ وہ اگر چاہے تو وہاں سکونت اختیار کرے اور چاہے نہ کرے, سمجھ گئیے؟ زعم ذالک عن مجاہد, ابن ابی نجیح نے اس کو روایت کیا ہے مجاہد سے, یعنی مجاہد کا قول ہے. وقال عطاء قال ابن عباس, اب یہ عطا والی بات نقل کر رہے ہیں, عطا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نسخت هذه الآية عند عدتها عند اہلیہ, هذه الآية سے اشارہ ہے متان الى الحول غیر اخراج والی آیت کی طرف, ذرا سمجھ لینا, تو متان الحول غیر اخراج والی آیت نے منسوخ کر دیا اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کے حکم کو. اور بات آشر مشرہ کی آیت کا تقاضا کیا تھا کہ عدت کہاں گزارے, شوہر کے گھر میں, اب اس آیت نے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کے حکم کو منسوخ کر دیا. یہ سمجھ لینا کہ یہ جو نسخت کا تعلق ہے عند اہلیہ سے ہے, عدت اہا سے نہیں ہے, سمجھے نا؟ عدت تو برقرار رہی لیکن وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے تو اس کو منسوخ کر دیا. فتعتد حیث شاءت, تو جہاں چاہے وہ عدت گزار لے, لقول اللہ غیر اخراج, اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر اخراج تو ان خرجنا پلا جنا ہارینا، اولیاء تو رکھیں لیکن اگر وہ نکلنا چاہے خود تو جہاں چاہے چلی جائے. تو گویا ان کا کہنا یہ ہوا عطا کا کہ یہ جو عورت کو حق دیا گیا ہے جہاں چاہے عدت گزارے، یہ صرف مدت وصیت یعنی 7 مہینے 20 دن میں نہیں بلکہ پورے سال میں، اور اس میں 4 مہینے 10 دن کے ابتدائی ایام بھی داخل ہیں، اس میں بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے. ارے سمجھے، وقال عطا انشاءت اعتدت عند اہلی وسکنت فی وصیتہا، اگر چاہے تو اپنے گھر شوہر کے گھر میں عدت گزارے اور ان کی وصیت کے مدت میں ان کے یہاں سکونت اختیار کرے. وانشاءت خرجت لقول اللہ فلا جناح علیکم فیما فعلنا، سمجھے نا. قال عطا ثم جاء المیراث، سمجھے نا. تو اس کا حاصل کیا ہوا تھا یہاں تک کہ عورت کو جو اختیار ہے کہ پوری عدت کی مدت میں بلکہ پورے سال جب چاہے وہ رہے اور شوہر کے یہاں، اور اگر چاہے تو باہر چلی جائے، لیکن اولیاء کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو سکنا دیں. کب تک؟ سال بھر تک. تو کہتے ہیں ثم جاء المیراث، پھر میراث کی آیت آ گئی. فنسخ سکنا، تو سکنا کا جو حق تھا عورت کا وہ منسوخ ہو گیا. فتعتد جو حیث شاءت ولا سکنا لہا، کہ اب جہاں چاہے ادھر گزارے اور اس کو سکنا کا حق اپنے شوہر کے گھر میں نہیں ملے گا. ارے سمجھ رہے ہو. وہاں محمد بن یوسف قال حدثنا وقعان ابن ابی رجیح عن مجاہد بن جہادہ وعن ابن ابی رجیح عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج نحوه. سمجھ گئے؟ چلو، یہ اس حدیث کو بھی ترجمے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں. ایک آیت تو ہے وہی عدت والی کی، مطلب عنہا زوجہا کی عدت، جس میں 14 عشرہ بیان کی گئی ہے، اور دوسری طرف سورہ طلاق میں فرمایا گیا کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو متعلقات حوامل کی عدت کو وضع حمل کو قرار دیا گیا ہے. تو جمہور کا مسلک تو یہ ہے کہ سورہ طلاق کی آیت کا حاصل یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے اور اس کا وضع حمل ہو گیا تو جو ہی وضع حمل ہو جائے گا عدت پوری ہو جائے گی، چاہے 4 مہینے 10 دن پورے نہ ہوئے ہوں. گویا سورہ طلاق کی آیت نے سورہ نساء کی آیت میں تخصیص پیدا کی ہے کہ وہ غیر حاملہ کے لیے ہے، اور یہ حاملہ کے لیے ہے کہ وہ حمل سے اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے وفات کے اگلے دن ہی وضع حمل ہو جائے گی عدت پوری ہو جائے گی. اور یہ جمہور کا قول ہے، اور اس کی تائید ہے سبعہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہوتی ہے کہ سبعہ اسلمیہ کا معاملہ یہی تھا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد ابھی 4 مہینے 10 دن کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ بہت ہی کم دنوں میں ان کے یہاں ولادت ہو گئی. تو ولادت ہونے کے بعد جب نفاس کی مدت گزر گئی تو انہوں نے زیب و زینت شروع کر دی اور لوگوں نے پیغام بھی دینا شروع کر دیے ان کو نکاح کے. تو لوگوں نے بڑا برا سمجھا کہ ابھی تو 4 مہینے 10 دن عدت پوری نہیں ہوئی اور انہوں نے جناب زیب و زینت بھی شروع کر دی اور پیغام بھی آنے لگے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا قد حللتی فن کی من شئتی، تم حلال ہو گئی ہو جسے جاؤ نکاح کر. یہ جمہور کی دلیل ہے. اب ذرا سنیے، لیکن حضرت علی کی طرف منسوب ہے اور عبداللہ ابن عباس کی طرف، کہ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں جبکہ حاملہ ہو متوفع عنہا زوجہا وہ اب عدل الاجلین عدت گزارے گی، یعنی اگر حاملہ ہے وضع حمل ہو گیا 4 مہینے 10 دن پورے ہونے تک انتظار کرے گی، 4 مہینے 10 دن پہلے پورے ہو گئے تو وضع حمل تک انتظار کرے گی، اب عدل الاجلین عدت گزارے گی. اور روافض کا شیعوں کا یہی مسلک ہے، سمجھے نا. تو یہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، کہتے ہیں یہ محمد بن سیرین فرماتے ہیں، ذرا سمجھ لو. قال جلست الى مجلس فيه عضو من الانصار، میں ایک ایسے مسجد میں بیٹھا جس میں انصار کی ایک بڑی جماعت تھی اور اس میں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بھی تھے. تو میں نے وہاں حدیث ذکر کیا عبداللہ جو عبداللہ بن عتبہ روایت کرتے ہیں صبیحہ بنت حارث کے معاملے میں. صبیحہ بنت حارث کا وہ واقعہ جو بھی میں نے بتایا وہ میں نے حدیث سنائی. فقال عبد الرحمن, تو عبد الرحمن کا بلیلہ جو اسی مسجد میں موجود تھے, انہوں نے کہا ولکن عمہ کان لا یقول ذلک, یعنی آپ یہ صبیحہ بنت حارث کا واقعہ عبداللہ بن عتبہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں, حالانکہ عبداللہ بن عتبہ کے چچا یعنی عبداللہ بن مسعود وہ اس کے قائل نہیں تھے. ارے سمجھ رہے ہو, عبداللہ مسعود کے قائل نہیں تھے. کیا مانا کہ وہ گویا ان کا کہنا یہ ہوا کہ وہ ابعد الاجلین کے قائل تھے اور مجرد وضع حمل سے انقضاء عدت کے قائل نہیں تھے. فقلت, محمد حسین کہتے ہیں میں نے کہا انی لجری اور ان کذب تو علی رجل فی جانب الکوفہ ورفع صوتہ, گویا ان کے عبدالرحمن بن لیلہ کے کہنے سے ایک طرح سے ان کی تکذیب ہوئی کہ تم عبداللہ بن عتبہ پر گویا جھوٹ باندھ رہے ہو, انہوں نے روایت نہیں کی ہوگی, سمجھے نا. تو میں نے زور سے چڑھ کے کہا کہ میں بڑا جری ہوں کہ میں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں ایک ایسے شخص کے اوپر جو کوفے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کوفے کے کنارے بیٹھا ہے, مطلب ہے کہ جس سے ہر وقت تصدیق کی جا سکتی ہے کہ اس نے یہ روایت بیان کی یا نہیں. وہ رفع صوتہ اور بلند آواز سے یہ بات کہی تاکہ میرے اوپر سے یہ جو جھوٹ کا الزام ہے جلدی سے رفع ہو جائے. قال ثم خرجت, پھر محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نکلا باہر, فلقیت مالک ابن عامر او قال مالک ابن عوف, وہاں میری ملاقات مالک ابن عامر یا مالک ابن عوف سے ہوئی جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے. قلت, میں نے ان سے پوچھا بھائی کیسا کانا قول ابن مسعود فی المتوفى عنہا زوجہ وہی حامل, عبداللہ بن مسعود کا کیا مذہب تھا متوفى عنہا زوجہ جو حاملہ اس کے بارے میں. فقال, اس نے کہا قال ابن مسعود, عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا ہے کہ اتجعلون علیہ التغلیظ ولا تجعلون لها الرخصہ, کہ اس بیچاری پر تم سختی تو کرتے ہو اور رخصت نہیں دیتے. کیا مانا کہ اگر چار مہینے دس دن پورے ہو گئے پہلے اور ابھی حمل وضع حمل نہیں ہوا, حمل باقی ہے, تو تم اس پر تغلیظ کرتے ہو, کہتے ہو نہیں تمہاری عزت نہیں گزری, حمل تک انتظار کرنا ہوگا تو تغلیظ کرتے ہو اس کو, لیکن اگر بیچاری کی وضع حمل پہلے ہو جائے تو رخصت نہیں دیتے. تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ وہ جمہور کے قول کے قائل تھے. آپ نے فرمایا کہ لنزلت سورۃ النساء القصرى بعد الطولى, سورہ نساء قصرى جو ہے وہ سورہ نساء طولا کے بعد نازل ہوئی ہے. سورہ نساء قصرى ہے مراد طلاق, سورہ طلاق جس میں وولات الاحمال اجلهن یضعن حملهن آیا ہے, کہتے ہیں وہ نازل ہوئی ہے بعد کے بعد طولا کے بعد سورہ نساء کے بعد جس میں چار مہینے دس دن کا حکم ہے. تو گویا اشارہ کر دیا کہ وضع حمل والی جو آیت ہے وہ ناسخ ہے یا مقید یا مخصص ہے اس کے لیے, سورہ نساء کی آیت کے لیے, سمجھ گئے. چلو, یہ کسی نے پوچھا ہے کہ شوہر کی فوتگی کے بعد عورت ساری زندگی سسرال کیا رہتی ہے, صحیح ہے یا نہیں؟ بھائی بابی میں تو بتا دیا نا کہ حق نہیں ہے اس کے مطالبہ کرنے کا کہ میں سسرال کیا رہوں گی, نہ سسرال والوں کو یہ حق ہے کہ اس کو روک کر رکھیں, لیکن اگر باہمی رضامندی سے رہے اور پردے وغیرہ کا اہتمام ہو تو جائز ہے. جی, وہاں کر چکا ہوں کہ حنفیہ کیا معاشیا نماز جائز نہیں ہے, قائمن جائز ہے, اور یہی مانا ہے رجالن کے. جی, جناب جو فرمایا نحن احق بالشک بن ابراہیم, تو مراد یہ ہے کہ اگر شک ہوتا تو ہمیں ہوتا, لیکن جب ہمیں شک نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بطریق اولا نہیں ہوگا, لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کسی شک کی بنا پر کیا تھا, یہ ہے مقصود. اور یہ فرمانا حضور کا کہ نحن احق بالشک من ابراہیم یہ تواضعان ہے, ورنہ یہ بات ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ فیما ترون هذه الآیة نزلت, یہ آیت کریمہ جو ہے ایود احدکم ان تکون له جنۃ ہاں فصاب الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کے بارے میں آئی ہے. قالوا اللہ اعلم, تو جن سے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. فغضب عمر, تو حضرت عمر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ قولوا نعلم او لا نعلم, بس سیدھی بات کہو کہ جانتے ہو یا نہیں جانتے, سمجھے نا. یعنی اللہ عالم کہنے سے پتہ نہیں چلا کہ جانتے ہو کہ نہیں جانتے, اللہ تو عالم ہے ہی, تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر و بہتر آپ دیکھیں گے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پوچھتے تھے صحابہ کرام سے تو اکثر صحابہ یہی جواب دیتے تھے اللہ رسولہ عالم. تو آپ نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا اس بات پر کہ یوں تم کہا. لیکن فاروق اعظم ناراض ہو گئے, کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے کہ کیا جانتے ہو کہ یہ, وہ درحقیقت مقصود اس سے متوجہ کرنا ہوتا تھا. آپ ایک بات فرمانا چاہتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں, پھر واقعہ یہ بات معلوم کرنا نہیں کہ مقصود کہ کون جانتا ہے کون نہیں جانتا, بلکہ متوجہ کرنا مقصود تھا. تو اس کے لیے صحابہ کرام یہ جواب دیتے کہ اللہ و رسول عالم, یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں, مطلب ہم محتاج ہیں, آپ بتائیے ہمیں. یہاں فاروق اعظم نے اس سے پوچھنے کا منشا جو تھا وہ امتحان تھا, سمجھے نا, کہ بھائی دیکھیں کس کو آتا ہے یہ آیت کا مطلب, کس کو نہیں آتا. تو اس لیے اس کا جواب میں واضح طور پر کہنا چاہیے تھا کہ مجھے آتا ہے تو سکتا ہے نہیں آتا, سمجھے نا. جیسے آج کوئی پرچہ دے تمہیں امتحان کا, تم لکھ دو اللہ رسول عالم, تو کیا ہوگا, فیل ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے, حضرت فاروق اعظم نے اس وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کہو کہ نالم اور لا نالم. فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فی نفسی منہا شیئن یا امیر المومنین, میرے دل میں ایک بات ہے اس آیت کے بارے میں. قال عمر ابن اخی قل ولا تحقر نفسک. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل, یہ کسی عمل کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. حضرت عمر نے پوچھا کون سا عمل, عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کلی عمل, کوئی بھی عمل. قال عمر لرجل غنی یعمل بطاعت اللہ عز و جل, یہ اصل میں مثال ہے ایسے شخص کی جو غنی ہے اور اللہ کی اطاعت کے اوپر عمل کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد شیطان بھیج دیا, پھر اس کے بعد معاصی پر عمل کیا, یہاں تک کہ اس نے اپنے اعمال کو ڈبو دیا. کیونکہ وہاں یہ ہے کہ جنت تھی, نقلی وہاں نعرے بہ رہی تھی, لیکن اچانک احسار بگولا آ گیا جس میں آگ تھی, بس طرح پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا, سمجھے نا. تو اسی طرح کوئی شخص عمل اچھے کر رہا ہے لیکن بعد میں اللہ بچائے معافیتوں میں مبتلا ہو گیا, جس کے نتیجے میں اس نے اپنے سابق اعمال کو بھی کیا کر دیا, جلا دیا, یا یہاں کہہ رہے غرق کر دیا. ارے سمجھو, اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معصیت کی نفسی تو ہے ہی, معصیت اللہ بچائے اللہ تعالیٰ خود رکھے عذاب کی چیز, لیکن جمہور اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ معصیت خواہ کیسی بھی ہو لیکن وہ کسی سابق نیکی کو باطل نہیں کرتی, سمجھے نا. سابق اگر کوئی نیکی کی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پر اس کا ثواب ہے, اور گناہ جو کیا ہے وہ گناہ اپنی جگہ پر عذاب ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, تو دونوں کے اوپر عمل ہوتا ہے. یہ اعمال کو حبس کرنے والی بات, یہ اعمال کو غرق کرنے والی بات کے بعد کی معصیت پچھلی نیکیوں کو ظاہر کر دے, یہ کیسے ہو سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اغرق اعمالہ کے معنی ہے, اغرق اعمالہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ بچائے معصیت غالب آ گئی اعمال, یہ نہیں کہ وہ اعمال نامہ اعمال سے مٹ گئے, نامہ اعمال میں تو ہیں, لیکن بعد کی معصیتوں نے غلبہ پا لیا، یعنی وہ کثیر ہو گئی، اور کثیر ہونے کے نتیجے میں پچھلے اعمال کو ڈبو دیا، یعنی ان پر غالب آ گئے. لہٰذا جب آخرت میں آدمی آئے گا تو نیکیوں کے مقابلے میں معصیتیں غالب ہوں گی، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. اعوذ باللہ علی رضی. سمجھ گئے؟ چلو، اگرچہ ربا کی حرمت بھی آ چکی تھی پہلے، اور تجارت پر خمر کی حرمت بھی پہلے آ چکی تھی، لیکن اس موقع پر جب ربا کے آپ نے حرمت کا اعلان فرمایا تو اس وقت میں مناسب سمجھا کہ خمر کی تجارت کا حکم بھی دوبارہ سنا دیا جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تجارت پر خمر اس وقت حرام ہوئی. جی، وہ یہ ہے کہ حبس اعمال صرف ہوتا ہے کفر کی صورت میں، سمجھے نا؟ تو اللہ بچائے، اس کا حاصل یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی نحوست کے نتیجے میں تم خود کفر میں مبتلا ہو جاؤ، اور کفر میں مبتلا ہو کر حبس اعمال ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی، آپ کو تکلیف پہنچانا، یہ سب کیا ہے؟ کفر، سمجھے نا؟ اور کفر سے حبس اعمال ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. جی، آیت الربا سے مراد یہی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ہے، پوری آیات ربا نہیں. پوری آیات ربا پہلے نازل ہو چکی تھی، جس کی دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو ربا کے معاملات ممنوع فرما دیے تھے، اور اسی پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، فَاذَنُوا بِحَقِّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور مراد حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کیونکہ آیات ربا کے آخر میں لگی ہوئی ہے، اس کو آیت ربا سے تعبیر فرمایا. اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کیا اپنا خیال ہے، بعض دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ آخری آیت جو ہے تو نازل ہوئی، وہ کسی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم ہے، کسی نے کہا آیت میراث ہے، مختلف اقوال ہیں. جی، سمجھ گئے نا؟ یہ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ دل میں بھی جو کوئی خیال آیا ہے اس پر بھی عذاب ہوگا، بعد میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نے اس کو منسوخ کر. جی، مطحنہ کے معنی جو ہے مضبوط، پر گوشت، زیادہ گوشت والے انسان. جی، یہ جو آیت کریمہ ہے کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، تو متشابہات کی جو ایک تفسیر تو وہ ہے جو جمہور نے اختیار کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات کہ جن کی مراد ہمیں معلوم نہیں، اور اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی اس کی مراد نہیں جانتا، جیسا کہ حروف مقطعات، یا جیسا کہ آیات صفات باری ہے نا، وہ ان کی جو اصل کنہ ہے، الرحمن الرحیم استوا مثلا، استوا کی حقیقت کیا ہے، کنہ کیا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ متشابہات ہیں جن کی مراد ہم نہیں جانتے. محکمات سے مراد وہ ہیں کہ جن کی مراد ہم جانتے ہیں اس معنی میں کہ ان کا مراد معلوم ہونا کوئی ناممکن نہیں ہے، معلوم ہو سکتی ہے، چاہے علم قطعی کے ساتھ، چاہے علم ظنی کے ساتھ. سمجھ گئے نا؟ تو وہ محکمات ہیں، اور دوسری جو ہے متشابہات ہیں. جمہور کی تفسیر تو یہ ہے. مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر یہ ہے جو جمہور سے مختلف ہے. ان کی تفسیر یہ ہے کہ متشابہ خاص کے معنی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کے معنی معلوم نہیں. متشابہات کے معنی ہے کہ آیات بعضہا تشابہ بعضن، یعنی ایسی آیات جن کی تصدیق دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے. ایک آیت میں ایک بات کہی گئی ہے، اور اسی کی تائید میں اسی جیسی بات دوسری آیت کے اندر موجود ہے. تو یہ دونوں جو آیتیں ہیں یہ کیا ہو گئی؟ متشابہ، یعنی ایک دوسرے کے جیسی ہیں مفہوم اور معنی کے لحاظ سے. اور اسی معنی میں قرآن کریم میں کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ الجلود، تو وہاں متشابہ کے کیا معنی ہے؟ یہی کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے مشابہ ہے، اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے, سمجھ گیا نا. تو مجاہد نے یہ تفسیر کی ہے. تو وہ کہتے ہیں محکمات سے مراد وہ آیتیں ہیں کہ جن کے مشابہ کوئی اور آیت قرآن میں موجود نہیں, اور متشابہات وہ ہے کہ جن کے مشابہ دوسری آیتیں موجود ہیں. بات آ رہی سمجھے. اب اس پر یہ اشکال ہوتا تھا مجاہد رحمۃ اللہ کی اس تفسیر پر, تو پھر آگے جو فرمایا گیا تو اگر متشابہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ آیتیں جو ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہیں تو ان کے اتباع سے جو معنی کیا گیا, سمجھے نا, تو اس کا جواب مجاہد دے رہے ہیں. سمجھ لو وہ یہ دے رہے ہیں کہ منع اتباع سے نہیں کیا جا رہا بلکہ ابتغال فتنہ کی ابتغاء تعویلی سے کیا جا رہا ہے, کہ جو جن کے قلوب میں زہر ہے وہ ان متشابہ آیات جو برحق آیات ہیں معلوم المراد ہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اس کے ذریعے فتنہ پیدا کرے اور اس کے معنی کچھ توڑ موڑ کے ایسے بیان کرے جس سے فتنہ پیدا ہو, سمجھے نا. تو معنی تو صحیح ہے اس کے معلوم المراد ہے, لیکن یہ جو زیغ والے ہیں وہ اس کو توڑ موڑ کر کسی اور طرف لے جا کر فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, سمجھے نا. تو مجاہد کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا اپنی خود قرآن کے بارے میں کہ ما یضل به الا الفاسقین, قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فاسقین کو. کیسے گمراہ کرتا ہے, تو قرآن تو برحق ہے معلوم المراد ہے مگر اس کے معنی غلط سمجھتے ہیں یا اس کی تعریف کرتے ہیں اس کے نتیجے میں گمراہ ہوتے ہیں, سمجھے نا. یہ تفسیر کی مجاہد نے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں مجاہد کی تفسیر نقل کی ہے, لیکن حدیث مرفوع جو آگے لائے ہیں وہ جمہور کی تفسیر کے مطابق لائے ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رجحان ان کا بھی جمہور کی تفسیر کے مطابق ہے. البتہ ترجمۃ الباب میں ایک قول کے طور پر امام مجاہد کا قول نقل کر دیا ہے, ذرا دیکھ لو اس کو. قال مجاہد الحلال والحرام, محکمات کے معنی حلال و حرام, واخر متشابہات یصدق بعضہ بعضا. اب آگے کا قول ہی تعالیٰ ماجد النبی الفاسقین, یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو میں نے کہا تھا, سمجھا کہ نہیں. ورنہ بظاہر تو اخر و متشابہات کا ماجد النبی الفاسقین سے کوئی جوڑ نہیں ہے, لیکن وہ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جس طرح قرآن نے یہ کہا ہے ماجد النبی الفاسقین, اور جیسے فرمایا الذین لا یعقلون, اور جیسے فرمایا الذین اهتدوا زادہم ھدى, تو اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ جو راسخین فی العلم ہے وہ تو کہتے ہیں یقولون آمنا بھی, سمجھے نا, اور جو لوگ جن کے دل میں زیغ ہے وہ اس میں تعویل کر کے فتنے پیدا کرتے ہیں. پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے. چلو, یعنی یہاں مطلب متشابہ کی پیروی سے منع کیا کہ بھائی اس کے پیچھے چلو ہی نا, جو لوگ متشابہ کی تعویل کے پیچھے پڑے تو ان سے بچ کے رہنا. جی, وہ کہتے ہیں کہ جس یمین کو اٹھانے پر کسی کو مجبور کیا گیا ہو. جی, یہ فرماتے ہیں کہ دو عورتیں تھیں گھر میں بیٹھی ہوئی سوئی سی رہی تھی, کچھ خرد یا خریدو سینا, تو فخرت احدا ہوگا تو ایک جو ہے نکل کے آئی تو اس کے کپ کے اندر سوئی جو ہے آر پار ہو گئی. اس کا کمانا سوئی تو ان فضر یعنی آر پار ہو گئی. سداحت اخرا, اس نے دعویٰ یہ کیا کہ دوسری جو میرے ساتھ بیٹھی تھی اس نے ماری ہے میری یہ سوئی. فروخ ابن عباس, فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعطی الناس بدعواہم, اگر لوگوں کو محض ان کے دعوی کی بنیاد پر ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے تو لذهب دماء قوم و اموالهم, لوگوں کے خون اور مال کی طرح ضائع ہو جائیں. تو اس لیے جو ہے وہ یا بینہ چاہیے اور بینہ نہ ہو تو پھر مطالعہ کی یمین ہوتی ہے. جی, یہاں انس کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ قریب تھا ابو طلحہ کے لیکن مجھے نہیں دیا کچھ, اور حسان عبید رضی اللہ عنہ کو دیا. اور پیچھے آپ بسایا میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وہاں یہ کہا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ قریب تھے, یاد ہے کہ نہیں, پورا نصب بتایا تھا तो कहते कि वो ज़रा करीब है नसब के एतबार से, यहाँ यह है कि मैं ज़रा करीब था। तो दोनों में तत्वीक यूं है कि नसब के एतबार से तो वही करीब थे, लेकिन अपने ताल्लुकात के लिहाज से हजरत अबू तलहा से यह ज़रा करीब थे। तो ताल्लुकात का जिक्र कर रहे हैं, नसब के एतबार से वो करीब। आगे उसका मिजरास सुहा है, ज़बर गलत लिखा हुआ है। मिजरास मतलब उसके जो उनको पढ़ाने वाला उस्ताद होता था ना, उसको मालिम, उसको मिजाज कहते थे। जी कद लिखा है कि आजकल भारत की फौज में मुसलमान भी हैं, अगर जंग के वक्त पाकिस्तानी फौज को इल्म भी हो लेकिन मुसलमान फौजों को बचाना मुश्किल है। जाहिर है जो काफिरों के साथ से लड़ने आ गया तो उसको बचाना तो मुमकिन ना मुमकिन है ना वाजिब है, उसको तो कत्ल किया जाता है। जी तो समझ लेना, खैरुन नास लिन नास, यानी कहना ये चाहते हैं कि लिन नाप जो है ना ये खैर से मुताल्लिक है, उखरजत से नहीं। समझे ना, ये नहीं है कि लोगों के लिए निकाली गई है, बल्कि खैरा उम्मतिल लिन नास, तुम लोग दूसरे लोगों के लिए बेहतरीन लोग हो। समझे ना, दूसरे लोगों के लिए क्यों बेहतर हो, तो यातून बिहिम फिस सलाति लिफी अनाकीम हत्ता यदखुलू फिल इस्लाम, कि वो लेकर आते हैं लोगों को इस हालत में कि उनके गर्दनों में जंजीरें होती हैं, यहाँ तक कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। मतलब ये कि बहुत से लोग जंग में कैदी बनकर आते हैं, लेकिन बिलाखिर जंग में कैद होना उनके इस्लाम का जरिया बन जाता है, तो उनके हक में बेहतर होता है कि नहीं। तो इसलिए खैरा उम्मति लिन्नास है, और दूसरे माने ये भी हो सकते हैं कि लोगों को इस हालत में लाते हैं कि उनके गर्दनों में कुफर और शिर्क की जंजीरें पड़ी हुई हैं, गैरुल्लाह की इबादत की जंजीरें पड़ी हुई हैं, और फिर ये उम्मत की तालीम व तबलीग से वो मुसलमान हो जाते हैं। तो इस वास्ते ये उम्मत जो है ये दूसरे लोगों के लिए बेहतर है। जी जाकर फरमाते हैं कि ये आयत जो है हम्मत पाई बता नहीं मिनकुम मन तब चला, ये हमारे दो ताइफों के बारे में नाजिल हुई थी, बनू हारिसा और बनू सलेमा, जो गज़वा उहद के मौके पर जब अब्दुल्लाह इब्न उबई का लश्कर जो है 300 अफराद के साथ चला गया ना वापस, तो इनके दिल में भी ख्याल पैदा हुआ था कि हम भी चले जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इनको महफूज रखा। तो अगरचे कुरान करीम में इनके बारे में फरमाया गया है कि हम मत पाए बताएं इनको मन तक चला, जो अच्छा लफ्ज नहीं है बज़ाहिर, लेकिन कहते हैं वल्लाहि हुमा यसुरुनी अन्नहा लम तुनज़र, मुझे इसका नाजिल ना होना उससे कोई खुशी ना होती, क्यों इस रास्ते के अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु वलीयुहुमा, अल्लाह ताला ने अपने वली होने की शहादत दे दी कि हम इनके वली हैं, तो इस वास्ते हमें तो अच्छा लगता है, ये एक सर्टिफिकेट है अल्लाह ताला की तरफ से। जी तो कौन थे ये, वलीद इब्न वलीद और सलमा इब्न हिशाम अय्याश इब्न अबी रबिया, ये कौन थे, हाँ इनको मुशरिकीन ने कैद किया हुआ था, मुसलमान थे, निकलना चाहा था इन्होंने लेकिन फिर उन्होंने कैद कर लिया था, तो उनके लिए दुआ फरमाई आपने कि अल्लाह ताला अल्लाह उनको नजात दे। जी यानी नींद तारी हो गई थी ताकि रोब जो है कुफार का वह दूर हो जाए और सकीनत नाजिल हो, तो उसमें हाथ में तलवार होती थी, गिर जाती थी नींद की वजह से। जी हमरा और असद वाला वाकया है कि उस गज़वा उहद के बाद पता लगा था कि जमा हो रहे हैं, तो आपने फरमाया कि हस्बुनल्लाह व निअल वकील, ये फरमाया उबादा ने फरमाया कि लक़द इस्तलह अहलु हाज़िहिल बुहैरा, इस बस्ती के लोगों ने ये आपस में तय कर लिया था। बुहैरा बहरा की तस्गीर है, बहरा बस्ती को कहते हैं। क्या तय कर लिया था कि अला युतवज्जुहु, कि इसको अब्दुल्लाह इब्न उबई को ताज पहनाएंगे सरदारी का, फयुअक्तिबूहु बिल असाबा, और उसको इमामा बांधेंगे, उस पगड़ी बांधेंगे। फलम्मा अबल्लाहु ज़ालिका बिलहक़ अल्लज़ी आताकल्लाह, जब अल्लाह ताला ने फैसला यह किया कि ये काम नहीं होना, इस वास्ते कि अल्लाह ताला ने आपको हक अदा फरमा दिया, तो शरीका बिज़ालिक, तो इस शख्स को उच्छू लग गया। शरीका या इशरक़ के माना से तो होते हैं उच्छू लग जाना, यानी फंदा लग जाता है ना खाना खाते वक्त, तो ये फंदा लग गया इसके हलक में, तो उसकी वजह से इससे बर्दाश्त नहीं हो रही ये बात। पर फजाली का फल अभी ही मारा आई था। जी असलम के वहां जाहिर किया इस्लाम, जब देखा कि मुसलमान गालिब हो ही रहे हैं तो फिर इस्लाम ले आया, यानी जाहिरी तौर पर हकीकत तो मुनाफिक ही था जी। पहली आयत जो है लाता सब लेकिन फिरौन बिमा अतौ यहबून अन यहमदू बिमा लम यफअलू फयतहसबन्नहुम बिमफाज़ति मिन अज़ाब, कि जो लोग खुश होते हैं अपने अमल पर, इतराते हैं और चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए ऐसे कामों की जो उन्होंने नहीं किए, तो उनको अज़ाब की वईद हदीस में आयत में है। तो कहते हैं ये उन मुनाफिकीन के बारे में है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाज में जाते नहीं थे और वैसे खुश होते थे कि हमने बड़ा अच्छा काम किया कि नहीं गए, और जब हुज़ूर तशरीफ लाते तो कुछ उज़्र ऐसे पेश करते कि हुज़ूर गोया हमारी तारीफ करें कि अच्छा ही किया तुमने, हाँ जी। तो उनके बारे में नाज़िल हुई है। मरवान ने बवाब को भेजा कि भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास जाओ और उनसे जाकर कहो कि अगर हर एक आदमी जो कि अपने नेमतों पर खुश हो और इस बात को पसंद करे कि उसकी तारीफ की जाए ऐसे काम की जो उसने नहीं किया, अगर वो सब मुअज़्ज़ब हैं तो लयुअज़्ज़बुन्न अजमाऊ, तो सभी को अज़ाब होगा। इस वजह से हर आदमी जो है वो अपने अमल पर कभी ना कभी खुश होता है जी। यहाँ ये फरमाया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को बुलाया था, उनसे कोई बात पूछी तो यहूदियों ने छुपाई और कुछ दूसरी बात बता दी अखबरू बगैर ही, फ़ारहु अन क़दिस तहमदू इलैही बिमा अखबरू अनहु, और दिखाया ये कि हम तारीफ तलब कर रहे हैं उस बात की जो उन्होंने बताई है, यानी जो बताई है वो गलत थी और उस पर तारीफ तलब कर रहे थे कि हमारी तारीफ करें हुज़ूर, समझे ना। तो उस पर यह आयत नाज़िल हुई कि वो अपने छुपाने पर खुश हो रहे हैं और जो हकीकत हाल नहीं है उस पर तारीफ चाहते हैं। तो पीछे बताया था कि मुनाफिकीन के बारे में, अब यहाँ बताया कि यहूदियों के बारे में है, तो दोनों में कोई तारुज नहीं। जैसे मैंने शुरू में किया था कि एक ही आयत के असबाब नुज़ूल मुख्तलिफ हो सकते हैं जी। यानी अरब लोग जो है रुबा के आगे नहीं कहते, खुमार सुदास समझे, रुबा तक ही कहते हैं, लेकिन ये इनका ख्याल है। दूसरे साहब कहते हैं नहीं, अरबों में क्या ये भी है, और मसला उसका था रुबा के माना ज़ाहिरियों और खवारिज ने ये लिए हैं कि दो कितने हुए हैं, नौ मसला उसका था रुबा के माना है नौ तक जायज है, और बाद ने कहा अट्ठारह तक, इसलिए कि मसला मसला दो दो चार और सलासा 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 छः इस तरह, तो कहते हैं कि अट्ठारह तक जायज है। लेकिन ये कलाम अरब के मुहावरात के बिल्कुल खिलाफ है और इजमाए उम्मत के भी खिलाफ है जी। यानी जाहिलियत में मीरास औरतों में भी जारी होती थी कि मसलन किसी का चचा मर गया, बेटी छोड़ गया, तो ये जो चचाजाद भाई वली हुआ वो बस उसका मालिक है, चाहे तो अपने से शादी करे, चाहे दूसरे से करे, चाहे ना करे, सब हो जाता। तो इसको फरमाया ला करी सुनने सा आकर रहा जी। मैंने बताया कि मुख्तलिफ माना में आता है लफ्ज मौला, लेकिन यहाँ मुराद वो रसा है जी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने तफसीर की लिकुल्लिन जालना मवाली अब माता कल वायदान अकरबून, इसकी तफसीर की कि असल में सूरत यह थी कि शुरू में आयत नाज़िल हुई थी वल्लज़ीन अख़ज़त अयमानुकुम फ़ातूहुम नसीबहुम, तो ये शुरू की बात थी जब महाजिर मदीना मुनव्वरा आए तो महाजिर अंसारी का वारिस हुआ करता था, उसके रिश्तेदार वारिस नहीं होते थे। लिल उकूबत अल्लती आखर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनहुम फलम्मा नज़रत लिकुल्लिन जालना मवालिया, जब यह आयत नाज़िल हुई लिकुल्लिन जालना मवालिया तो नुस्खत, तो पहली आयत जो अल्लज़ीन अख़ज़ा अयमानुकुम वाली वो मनसूख हो गई। और फरमाते हैं कि अलबत्ता ये अल्लज़ीन अख़ज़ा अयमानुकुम में एक चीज अभी तक बाकी है, वो ये कि मैं नसरी व रिफ़ारती व नसीहा, तो जिनके साथ मुआखात कायम की थी उनकी मदद करें, उनकी आतिया दें, उनको हदिया दें, उनकी खरखाई करें, इस हद तक तो बाकी है, लेकिन जो मीरास वाला हुक्म था वो मनसूख हो गया। वक़्त ज़हबल मीरास, समझ गए, लेकिन ये मतलब है कि मीरास जो पहले वाली थी वो मनसूख हो गई। अलबत्ता वलाउल मुआलात अगर किसी के साथ कायम कर ली गई है तो उसका वारिस होना अब भी बाकी है, लेकिन वो ज़विल अरहाम के बाद होता है। असबात और ज़विल अरहाम जब ना हो किसी के तो फिर मौलल मुआलात वारिस होगा जी। ये शुरू में तो जिक्र है उसी बात का जो मुतअद्दिद अहादीस में आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला को इस तरह तोपोगे जैसे कि چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسی طرح تم دیکھو گے. بعد میں جو تفسیر ہے وہ ہے اس حدیث کے پانچویں سطر میں، اذا کان یوم القیامت آذن مؤذن، قیامت کے دن جب ہوگا تو ایک اعلان منادی اعلان کرے گا کہ یتبع کل امت ما کانت تعبد، ہر امت پیچھے جائے اس چیز کے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی. مطلب جو بت کی عبادت کر رہا ہے بت کے پیچھے جائے، جو اس کی پتھروں کی عبادت کر رہا ہے پتھروں کے پیچھے جائے وغیرہ، سمجھے نا. تو پتھروں کو ڈالا جائے گا جہنم میں، تو کہتے تم بھی جاؤ ان کے پیچھے. فلا یبقى من کان یعبد غیر اللہ من الاصنام والانصار الا یتساقطون فی النار، جو لوگ بھی بت پرست تھے وہ سب اس طرح جہنم میں گر جائیں گے. حتی اذا لم یبقى الا من کان یعبد اللہ، یہاں تک کہ جب پھر وہ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، بر او فاجر، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں. وغبرات اہل کتاب، اور اہل کتاب کے بقایا باقی رہ جائیں گے، کیونکہ وہ تو بت پرستی نہیں کرتے تھے نا، تو اس واسطے وہ ابھی رک جائیں گے. فتدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون، اب کیا چاہتے ہو یہاں کھڑے جو کھڑے ہو تم. قالوا اقسنا ربنا فاسقنا، وہ کہیں گے پروردگار ہمیں پیاس لگ رہی ہے کچھ پلا دیجیے. فیشار، تو اشارہ کیا جائے گا الا تریدون، سامنے ایسا نظر آئے گا جیسے کہ پانی، کیا یہاں پر نہیں جاتے. فیحشرون الی النار کانها سراب یحتم بعضها بعضا فیتساقطون فی النار ثم یدعی النصارى فیقال لهم من کنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسیح ابن اللہ فیقال لهم کذبتم ما اتخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد فیقال لهم ما تبغون فکذلک مثل الاول، وہی بات ان کے ساتھ بھی ہوگی. حتی اذا لم یبق الا من کان یعبد اللہ من بر او فاجر، جب صرف مسلمان رہ جائیں گے، چاہے مسلمان نیک ہوں یا بدعمل ہوں. اتاہم رب العالمین فی ادنا صورت من التی رأوہ فیہا، رب العالمین ان کے پاس آئیں گے کما یلیق بشانہ، سمجھے نا، یہ تجلی فرمائیں گے. یہ تجلی ایسی صفت کے ساتھ ہوگی، فی ادنا صورت من التی رأوہ فیہا، کہ اس جو قریب تر ہوگی اس صورت کے جس میں کہ ان مسلمانوں نے اللہ کو دیکھا ہوگا. دیکھنے سے مراد محض تصور کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو کسی نے بھی نہیں. تو مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی تصور ہوگا، اس کے قریب قریب کسی صورت میں اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے. ارے سمجھ رہے ہو، لیکن اگرچہ وہ قریب ہوگی لیکن پھر بھی مسلمان پہچانیں گے نہیں کہ یہ اللہ میاں ہیں، سمجھے نا. رو بھی اب قال ماذا تنتظرون، ان سے وہ صورت اس سے کہے گی کہ بھائی کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. یتتبع کل امت ما کانت تعبد، ہر امت اس کے پیچھے اس چیز کے پیچھے چلی گئی جس کی وہ عبادت کرتی تھی، تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على اكثر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، تو وہ کہیں گے کہ دنیا کے لوگوں کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، باوجود کہ ہم ان دنیا کے لوگوں کے محتاج تھے اپنے دنیاوی معاملات میں، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا اس واسطے کہ وہ ہمارے دین پر نہیں تھے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو باوجود اپنی احتیاج کے ان کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، تو آج کیسے ان کے پیچھے چلے جائیں، لہٰذا ہم تو اپنے اللہ میاں کا انتظار کر رہے ہیں. سمجھے مطلب اس کا، تو اس پر فیقال ماذا تنتظرون یتبع کل، اچھا تو فرمایا فارقنا الناس فی الدنیا علی اکثر ما کنا الیہم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول انا ربكم، فلا تعرف معي میں ہوں، فيقول لا نشرك بالله شيئا، تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، مطلب پہچانیں گے نہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس واسطے کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کا انتظار کر رہے ہیں. बाद में दो तीन मरतबा होगा, फिर बाद में पता चलेगा कि अल्लाह ताला है जी। ये किराता जो है हज़रत असमा का था, हज़रत आयशा ने आर्यतन लिया हुआ था, या आप पढ़ के आए हैं तैमूम के बाब में, तो इस वास्ते कभी इसको मंसूब कर दिया गया हज़रत असमा की तरफ, कभी हज़रत आयशा की तरफ जी। अहफ़ज़हू के माना गैरत दिला देना, गुस्सा दिला देना, हफीजा से निकला है, हफीजा कहते हैं गुस्सा, गुस्से को और हमीयत को जी। रागम तो हाजिर हो ये मन वही हाजिर किसी अभी मुरागमन कतीरम वसा, तो मुरागम के माना हिजरत करने की जगह जी। ये इसलिए सवाल पैदा हुआ कि बाद लोग ये कहते थे कि इस आयत करीमा में ये फरमाया गया है कि वही अक्सुल मोमिन मुतअम्मदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिद खालिदन फीहा, कि कातिल जो है वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, जिसका मतलब है कि कभी निकाला नहीं जाएगा। तो बाद हजरात ये कहते थे कि ये हुक्म बाद में मनसूख हो गया उस आयत करीमा से जिसमें भाई ने फरमाया कि अल्लाह यक्फुर अन युशरक बिही, अल्लाह ला यक्फुर अन युशरक बिही व यक्फुर दून ज़ालिक लिमन यशा। तो हर चीज़ की मगफरत हो सकती है, तो इसकी भी हो सकती है, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उनकी तर्दीद कर रहे हैं कि नहीं, कोई मनसूख नहीं हुआ, यह हुक्म अब भी बरकरार है। अब ये अक्सर खालिदन फीहा के माना क्या है, तो उस जमहूर का कहना यह है कि यह खालिदन फीहा उस शख्स के बारे में है जो कत्ल को हलाल समझते करे, मुस्तहिल हो कत्ल का, तो काफिर हो जाएगा और काफिर होने की वजह से मुखालिदन रहेगा। और बाद रात ने कहा कि ये उस शख्स के बारे में है कि जो नहीं, खालिदन जो है यहाँ पर खालिदन के माना मुख से तवील है, अहकाब है, उसको किनाय उसको मजाजन खालिदन से ताबीर कर दिया गया है। वल्लाहु आलम जी, समझे ना, ये अस्सलाम वालेकुम कहा था उसने, उन्होंने समझा कैसे बचने के लिए कह रहा है, इस वास्ते कत्ल कर दिया जी। ये हजरत अबुल अस्वद कहते हैं कि कुतिया अला अहल मदीना की बात, अहल मदीना के ऊपर एक अहल मदीना के जिम्मे लगाया गया एक लश्कर, जिम्मे लगाया गया क्या माना कि उन पर जिम्मे लगाया कि तुम एक लश्कर तैयार करो और लश्कर तैयार करके निकलो और हमारे मुखालिफ से लड़ो। कहते हैं ये वाकया है उस वक्त का जबकि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का ज़माना था और अहले शाम जो है वो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की मुखालफत कर रहे थे। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने इनके पास अहले मदीना के पास भेजा लोगों को कि तुम यहाँ पर लश्कर एक तैयार करो ताकि वो अहले शाम से जाकर मुकाबला करें, ये मतलब है वो अहले मदीना की बात। तब तो तिब तो पी ही, अब मेरा नाम भी लिख लिया लोगों ने जबरदस्त तलाकी पर सब तो तिब तो पी ही, अब मेरा नाम भी लिख लिया लोगों ने जबरदस्त तलाकी पर एक रमा था मौल अपने आप बात मैं इब्न अब्बास के मौला इकरमा से मिला तो आप पर तो उनको बताया कि जी मेरा नाम लिख लिया गया फनहानी अंजाली का अशद्दन नहीं, तो हजरत इकरमा ने मुझे बहुत सख्ती से मना किया और फरमाया कि अखबर इब्न अब्बास अन्नासम मुस्लिमीना कानू माल मुश्रिकीन, कि मुझे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने यह बात बताई है कि कुछ लोग थे मुसलमान लेकिन मुश्रिकीन के साथ रहते थे, तो मुश्रिकीन की जमात में तकसीर का सबब बनते थे अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, तो उनका वह थे मुसलमान और उनका मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या दूसरे मुसलमानों से लड़ना नहीं था, लेकिन वो तकसीर सवाद के लिए मुश्रिकीन उनको अपने साथ ले आते थे, तो वो लड़ते तो नहीं थे लेकिन तकसीर सवाद का रोब जरूर उनकी वजह से तारी होता था। तो याति साहब युरमा भी ही फयुसीब अहदा हूं फयक्तुलू, वो अगरचे खुद लड़ाई में शरीक नहीं थे लेकिन कोई तीर आता जो फेंका गया है तो उनमें से किसी को आकर लग जाता उसको मार देता, आओ युजरब या उसके ऊपर कोई तलवार से हमला कर देता ये समझ करके भाई दुश्मन के लश्कर का आदमी ज्यादा मार दिया फयुक्तल। तो इस पर आयत अल्लाह ताला नाज़िल फरमाई कि इन लज़ीना तवफ़ाहुमुल मलाइका ज़ालिमी अन्फुसिहिम قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. کہ جب ملائکہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ان سے کہا کہ تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو مستضعفین فی الارض تھے، یعنی ہمیں تو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں اور مشرکوں نے ہمیں اپنے نکلنے نہیں دیا. تو اس پر جواب میں کہیں گے فرشتے کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین کیا اتنی کشادہ نہیں تھی کہ ہجرت کر کے چلے جاتے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہجرت پر قدرت رکھنے کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور اس واسطے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. تو ایسے لوگوں کے اوپر وعید بیان کیا قرآن نے، سمجھے نا؟ تو حضرت ابن عباس نے یہ بات نقل کیا، حضرت ابن عباس کی یہ بات نقل کر کے ایک روا نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ تقصیر سواد بھی کسی کے تقصیر سواد بھی اس میں شامل ہونے کے حکم میں ہے. من کثر سواد قوم فہو منہم، آگے تو اس واسطے وہ بھی ناجائز ہے. تو تم نے عبداللہ بن زبیر یہ جو لشکر میں جا رہے ہو تو پھر تم بھی شامل ہوگے مسلمانوں سے لڑنے والوں میں. علیہ السلام مستقصری منہا، ہاں وہ نہیں مطلب کہ زیادہ اس سے محبت نہیں کرتا، استقصار کے معاشرے جلدی کر وہ زیادہ زیادتی کرنے کے ہیں، مطلب یہ کہ محبت میں اور معاشرت میں اس کے ساتھ اتنا نہیں کرتا دل رکھتا وہ جیسا ہونا چاہیے. جی حضرت اسود ابن یزید فرماتے ہیں جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت حذیفہ بن یمان آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہوئے سلام کیا، پھر کہنے لگے یعنی حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ لقد انذر النفاق علی قوم خیر منکم، کہ نفاق نازل کیا گیا تھا ایسی قوم پر جو تم سے بہتر تھی. یہ ایک عجیب سا جملہ کہہ دیا کہ تم سے بہتر قوم پر نفاق نازل کیا گیا تھا. قال اسود، اسود کہتے ہیں میں نے کہا کہ سبحان اللہ ان اللہ یقول ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو درک الاسفل میں تو ہم سے بہتر کیسے ہو گئے منافقین. فتبسم عبداللہ، حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بیٹھے ہوئے تھے سن رہے تھے سب، تو انہوں نے تبسم فرمایا، اس کے مطلب کہ مطلب سمجھ گئے وہ حضرت حذیفہ کا. وجلس حذیفۃ فی ناحیۃ المسجد، حضرت حذیفہ مسجد کے گوشے میں جا کے بیٹھ گئے. فقام عبداللہ فتبرک اصحابہ، حضرت اللہ بن مسعود اٹھ کے چلے گئے، ان کے شاگرد جو ہیں وہ بھی منتشر ہو گئے. فرمانی بالحصا، تو حضرت حذیفہ نے ایک کنکری میری طرف پھینکی، فاتیتو، انہیں بلانے کے لیے تو میں آ گیا. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ عجبت من ضحکہ، مجھے تعجب ہوا حضرت اللہ بن مسعود کے ہنسنے سے، کہ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ تبسم کیا انہوں نے، تو اس سے مجھے تعجب ہوا. وقد عرف ما قلت، کیونکہ وہ سمجھ گیا جو کچھ میں نے کہا تھا اس کا مطلب. اور میں نے یہ کہا تھا کہ لقد انذر نفاق علی قوم کانوا خیرا منکم، نفاق ایسے قوم پر نازل ہوا تم سے بہتر تھے. ثم تابوا فتاب اللہ علیہم، پھر نفاق سے انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی. تو وہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے لہذا تم سے بہتر تھے، سمجھے نا؟ خاص طور سے جب توبہ کر لی تو مطلب بہتر ہو ہی گئے. اس لیے میں نے کہا کہ انذر النفاق علی قوم خیر منکم. جی تقلل له النسب، یعنی نسب نے اس کے دونوں طرف سے احاطہ کر لیا، تو مطلب یہ کہ اس کا نہ باپ ہے نہ لڑکا ہے، تو بھائی بھائی ہیں دو طرف سے، دائیں بائیں سے بھائی وغیرہ بہنوں سے. جی یہ براہ ابن عازف کا اپنا خیال ہے کہ آخری آیت جو ہے وہ یستبتونک ہے، سمجھے نا؟ دوسرے ذات نے کسی نے کہا اکم الیوم اکملت لکم دینکم ہے، کسی نے کہا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ہے، جیسے پہلے آپ پڑھ کر آئے ہیں. لیکن تطبیق یہ ہے کہ ان حضرت برا کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس میں میراث کے معاملے میں آخری آیت جو ہے وہ یہ نازل ہوئی، مطلق آخر میں نازل ہونا مراد نہیں ہے. اور الیوم اکملت لکم دینکم، جنہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ آخری آیت احکام وہ نازل ہوئی ہے، اور جس سے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کہا جیسے عبداللہ بن عباس، تو اس سے مراد ہے واقعتاً آخریت. جی یہ سفیان نے کہا کہ اشکو کانا یوم الجمعہ عملہ, یہ ان کو شک ہے لیکن دوسرے راویوں نے صراحتاً بتایا ہے کہ یہ دن جمعہ کا دن تھا. جی حیات یہاں پر آ رہی ہے ابو قلابہ کی روایت, یہ کل انشاءاللہ وہاں آ رہی ہے قسامت میں, تو وہاں اس کی تشریح ہو جائے گی. یہاں بہت ہی مجمل اور مختصر طریقے سے آئی ہے جس سے مطلب بالکل سمجھ میں نہیں آتا, لیکن وہاں پر واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. جی فقول تو رکھتا ہی وہ نہیں, یا جب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا سبحان اللہ کہہ کر, تو ابو قلابہ نے کہا کہ کیا تم مجھے متہم کرتے ہو کہ میں غلط روایت کر رہا ہوں؟ نہیں, اس نے کہا کہ نہیں متہم نہیں کرتے, میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث مجھے بھی ملی ہے جانا سے درگاہ میں. جی ہاں فضیخ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کچی کھجور کی شراب, یہ مسئلہ انشاءاللہ کتاب الاشربا میں آئے گا وہاں. جی میدا بہا یعنی مادا یمیدو, یہ مارا یمیرو کے معنی میں ہے کھانا لے جانا کسی کے پاس, تو میدا بہا یعنی یہ کھانا لے جایا گیا ہے اس کے صاحب مائدہ کے پاس, تو مائدہ کے مشتقاق بتا رہے ہیں کہ مادا یمیدو سے ہے, اور مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کھانا اس کے اوپر لے جایا جاتا ہے صاحب مائدہ کے لیے. سمجھ گئے؟ جی ممیتو کا یعنی عبداللہ بن عباس نے انی متوفی کا ورافعہ کا الیہ اس کی تفسیر میں کہا کہ ممیتو کا یا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. سمجھے نا؟ آخر میں تو آیت سورہ مائدہ کی یہ ہے, اور یہ انی متوفی کا سورہ مائدہ میں نہیں ہے, لیکن اس کے مناسبت سے انہوں نے متوفی کا کی تفسیر بھی نقل کر دی حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ انہوں نے ممیتو کا کی تفسیر کی ہے. تو کیا مانا ہوئے کہ میں اے عیسیٰ تم کو کیا کروں گا؟ موت دوں گا. کیسی کیسے دوں گا؟ کب؟ ارے موت دوں گا کب؟ واپس جب آئیں گے آخرت میں, وہ آخر زمانے میں, تو اس وقت موت ہوگی. مطلب یہ کہ تمہیں یہ قتل کرنے کے قابل نہیں ہیں, قتل نہیں کر پائیں گے, اور میں تم کو آخر زمانے میں موت دوں گا, اس دوران تمہارا تمہیں اٹھا لوں گا آسمان کی طرف. سمجھے ہو نہیں؟ لیکن یہ تفسیر جو ہے عبداللہ بن عباس کی یہاں پر نقل کی ہے امام بخاری نے, اور وہی ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ کے حوالے سے نقل کی, کے طرف سے نقل کی, جبکہ دوسرے حضرات جو ہیں اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں. تو اب کوئی توفی کے معنی جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی ہے پورا پورا لے لینا. اصل معنی توفی کے کیا ہے؟ پورا پورا لینا, کہ میں تم کو کیا کروں گا؟ انی متوفی کا, میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا, ورافعو کا الیہ, اور اپنی طرف تم کو اٹھا لوں گا. یہ تفسیر کیا لوگوں نے, سمجھے گا نہیں؟ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے مشکلات قرآن میں ایک بڑی مزیدار بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو تھے وہ رمضان مبارک میں جو ان کا معمول یہ تھا کہ جیسے اور لوگ جو ہیں نا وہ تو تلاوت کی مقدار بڑھا دیتے ہیں نا, حضرت تلاوت کی مقدار تو اتنی رکھتے تھے جتنی عام دنوں میں, لیکن قرآن کریم میں تدبر فرمایا کرتے تھے. باقی سارا وقت جو ہے وہ تدبر فی القرآن میں خرچ کرتے تھے, تفاسیر وغیرہ کا مطالعہ کرتے تھے اور ایک حکایت پر غور کرتے تھے. اس غور کے دوران ہاتھ میں کاغذ قلم ہے تو کچھ بات کسی آیت کے بارے میں سمجھ میں آئی تو ایک آدھ لفظ لکھ دیا یادداشت کے طور پر یا حوالے دے دیے. وہ جو حضرت کی یادداشتیں ہیں وہ چھپی ہیں مشکلات میں قرآن کے نام سے, سمجھے نا؟ اور اس کے اوپر ضرورت تھی اصل میں کسی آدمی کی طرف سے کہ وہ اس کی طرح تشریح کے ساتھ کچھ چھاپتا, تشریح ویسے تو کوئی کر نہیں پایا, لیکن یہ کہ جو حضرت شاہ صاحب نے حوالے دیے تھے ان کی یہ باتیں حاشیوں میں نقل کر دی کسی نے, جس سے وضاقات لا تجدی نفعان ولا تغنی من جوع, سمجھے نا؟ اس قسم کی باتیں اکثر و بیشتر ہیں اس میں, لیکن بہرحال بعض جگہ بڑا فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں عجیب عجیب حضرت کے علوم ہیں مشکلات قرآن کے. تو ایک بات انہوں نے فرمائی کہ اور یہ حضرت نے اسے بھی لکھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب ہے نا حضرت کی ہے. ارے نہیں یار, تصریح تو روایتیں ہیں, عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام, اسے بھی حضرت نے لکھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وفات کا جو لفظ ہے نا موت کے لیے, سب سے پہلے قرآن نے استعمال کیا. اس سے پہلے عرب میں وفات کا لفظ موت کے لیے تھا ہی نہیں. عرب میں جتنے لفظ تھے نا موت کے لیے جو استعمال ہوتے تھے, وہ سب ایسے الفاظ تھے کہ جو عدم پر دلالت کرتے, موت, منون, سام, حلال, سمجھے نا, وغیرہ وغیرہ. اگر سارے لکھ گئے ہیں 25-30 الفاظ جو عربی زبان میں موت کے لیے استعمال ہوتے ہیں, وفات کا لفظ میں کہیں نہیں, کیونکہ موت, وہ سارے الفاظ مبنی تھے اہل عرب کے اس عقیدے پر کہ جب آدمی مرتا ہے تو بس فنا ہو جاتا ہے, تو وہ فنا کے معنی بتایا جاتا ہے. سب سے پہلے قرآن نے لفظ دیا ہے وفات کا, اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا. یہ معنی کیا ہوتے ہیں کہ پورا پورا لے لینا, جس ذات نے بنایا ہے وہی اس کو واپس لے رہی ہے پورا پورا, اس کے توفی کا استعمال کیا. اب توفی جس طرح موت کے لیے ہو سکتا ہے اسی طرح اللہ کا ہے جس طرح بھی واپس لے لے. چنانچہ نیند کے لیے بیان, اللہ کے توفل انفسا ان موتیا والتی لم تمت فی منامھا. اور اسی طرح رفع اگر کسی کو کیا گیا آسمان کی طرف, اس پہ بھی کہہ سکتے ہیں انی متوفی کا, جب ساتھ ساتھ اس کے معنی بتا دیے وہ راستے کا الہیہ. تو اس لیے اس سے مرزا قادیانی وغیرہ یہ جو منکرین نزول مسیح ہیں وہ جو استدلال کرتے ہیں کہ نہیں انتقال ہو گیا, یہ استدلال باطل محض ہے. سمجھنا ہی بات. چلیے, یہ وہ عمرو بن لوہائی ہے, عمرو بن عامر یا عمرو بن لوہائی جس کو کہتے ہیں, جس سب سے پہلے بت بنائے اور سب سے پہلے سوائب چھوڑے. جی, اس میں کیا نا اکڑیاں, آگ میں اکڑیاں پنکھے سے بن رہا ہوگا. جی, وسیلہ کہتے ہیں وہ اونٹنی جو ابھی جوان ہے اور پہلی مرتبہ ہی اس نے ایک اونٹنی دی, پھر دوسری بھی اونٹنی دی, اور بیچ میں کوئی ذکر نہیں تھا, پہل نہیں تھا, تو ایسی کو وہ بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے, کیونکہ وہ اس نے ایک اونٹنی کو دوسری اونٹنی کے ساتھ ملا دیا تو اسے وسیلہ کہتے تھے. جی, یعنی ایک نر اونٹ جو ہے وہ اگر چند مرتبہ جفتی کر لیتا, 10 مرتبہ مثلا, تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیا ہم نے بتوں کے نام پر, تو اس کو حام کہتے تھے. جی, یعنی یہ بتایا تب سلا کے معنی تو ہے رسوا ہو جانا, اور ابسلو کے معنی فضحو, اور آگے آ رہا ہے ابلیسو تو اس کے معنی ہے مایوس ہو جانا. سمجھا, ابلیسو ہے مایوس ہو جانا, ابسلو کے معنی رسوا ہو جانا اور منقاد ہو جانا, رام کرا لینا, ہتھیار ڈلوا لینا, سمجھے نا, اور اس کے معنی ہلاکت کے بھی ہوتے. جی, آیسا یو ایسو ای آسن, سمجھے نا, اس کے معنی ہوئے مایوس کر دینا. جی, ابسلو اسلمو, ابسلو کے معنی اسلمو کے معنی فرما بردار بنا لیے گئے, اور دوسروں نے تفسیر کیا ہلاک کر دیے گئے, ہلاکت سے, وہ تفسیر زیادہ ہے. سمجھے نا, صحیح ہے. میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ امام بخاری کا کمزور ترین حصہ ہے, یہ جو لفظی طرز جہاں انہوں نے تشریحات کی ہیں, تو بعض جگہ کیونکہ امام علی بن مسنہ پر اعتماد کیا ہے تو اس واسطے جگہ جگہ جمہور سے مخالفت ہے. سرمدن دائمن, سرمدن پتہ نہیں کیوں لیا ہے یہاں پر, اللہ جانتے ہیں. سمجھے نا, کیونکہ اس صورت میں تو کہیں ہے نہیں, سورہ قصص میں ہے نا, تو یہاں کہیں ہے نہیں سورہ انعام میں سرمدن. چلو, ترہات کے معنی بے بنیاد کہانیاں. جی, یعنی یہ کہتے ہیں کہ ملکوت نکلا ہے ملک سے समझे ना, जैसे राहबूत निकला है राहब से, और मसल है राहबूत खैरों में राहबूत, और बाद लोग कहते हैं कि तुरहब खैरों में तुरहब, तुम्हें डराया जाए ये बेहतर है बनस्पत के तुम पर रहम किया जाए, समझे ना। यानी ये उन लोगों का मकूला है जो ये कहते हैं कि तरहीब ज्यादा मुआसर है बनस्बत तरहीब के, जब पिटाई का अंदेशा होगा तो आदमी ठीक रहेगा, और जो अगर बहुत ज्यादा रहमत का मामला कर दिया तो बिगड़ जाएगा। हालांकि मामला जो है मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ होते हैं, इदा अंत अकरम तल करीम मलक का हूँ वही अंत अकरम तल लई मतमर्रदा वदा फी मौज ए सैफ बिल उला मुजर कवक ए सैफ फी मौज ए नदा, मतलब भी कहता है तो हर जगह का हाल अलग है। चलो यानी पहले तो अजाबों से तो पनाह मांगी आपने, तीसरे अजाब से पनाह तो मांगते ही, लेकिन ये के साथ साथ फरमाया कि ये बिस्मत ये आह्वान है बनस्बत पहले दो अजाबों के जो पिछली उम्मतों पर नाजिल हुए। जी है ना, कबूलन कैसे आयत और यातिया कबूल अजाब कबूलन आयत कैसे है भाई, ए हाफिजो हसन आलिम कुल्ल शहीन खुबुल अम्मा कानूलियों में है। तो इसके माना यहाँ पर इन्होंने किए हैं कि ये कबील की जमा है, और माना उसके हैं कि ये मुख्तलिफ किस्में हैं आजाब की, हर किस्म जो है वो कबील, ये वही इन्होंने माना किए हैं बज़ाहिर अबू उबैदा वाले, लेकिन दूसरे हज़रात जो है ये माना नहीं करते कबील के, कबूलन के, कबूलन के माना करते हैं आमने सामने, जो चीज आमने सामने हो। अब बाद लोगों ने कबील कफील के माना में लेकर उसकी जमा कबूल करार दी है, लेकिन ये तफसीर जो यहाँ पर जिक्र की है ये तफसीर बहुत कम लोगों ने अख्तियार की। जी हजर इसलिए कहते हैं अकल को कि वो रोक दिया, हजर हजर के माना रोकना, इंसान को बुरे काम से रोकती है। जी ये एक रात में रियासा है, अंजलना अलैकुम लिबास वारी सौआतिकुम व रीशा, मारूफ रात रीशा की है, वहां पर रीशा का माना है जीनत, और बाद रातों में रियासन है तो उसके माना कर दिए कि माना है माल, रियास हर किस्म के साज सामान को माल को कहते हैं। जी उनसे उनके बहुत से नजरियात जो है बड़े गड़बड़, और उसकी वजह से हो सकता है कि वो भी हो, उसकी वजह से ये भी कह दिया उन्होंने, उनके नजरियात से उलमाए देवबंद ने बरात इजहार की, बरात का इजहार किया वहां से उन नजरियात से कि जो जमहूर उम्मत के खिलाफ है, उनमें से ये भी वो इसलिए शामिल किया था कि बारह फारूक तहसील तो है दारुल उलूम देवबंद के, दारुल जबन के फारूक तहसील हैं, हजरत शेखुल रहमतुल्लाह अलैह के बड़े जानेसार साथियों में से थे, और हकीकत यह है कि जिहाद के अंदर जिहाद अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद में उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं उसकी नजीर मिलनी मुश्किल है, इतनी जबरदस्त कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान जोखिम में डाली है, कुर्बानियां दी हैं हजरत शेखुल रहमतुल्लाह के साथ, ऐसी जानेसारी का मामला किया है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं, आदमी अगर उनके हालात पड़े तो रोता है आदमी, ऐसे ऐसी मशक्कतें उठाई उन्होंने, और माना बैदुल्ला सिंधी, माना बैदुल्ला सिंधी, तो उन्होंने इतनी मशक्कतें उठाई है कोई हद हिसाब नहीं, और हजरत शफरीन के जानेसार साथियों में से थे, लेकिन ये वहां जाके कैद हो गए थे, रूसियों ने इनको कैद कर लिया था, और रूसियों के जो मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनमें से एक तरीका यह है कि वो आदमी का के जहन पर असरअंदाज हो जाते, तो जाहिर यह है वल्लाहु सुब्हानहु वआलम कि उस जमाने में इनके जहन पर रूसियों ने तशद्दुद बे इंतहा किया, और तशद्दुद के साथ जहन पर कोई असरअंदाज हुए, उसके नतीजे जब वापस आए हैं ये تو واپس آنے کے بعد ان کے نظریات میں بڑا انقلاب آ گیا اور غصہ بھی بہت ہو گیا تھا، سمجھے نا؟ تو اس غصے کی حالت میں اور اس خاص کیفیت میں ان سے بعد ایسے نظریات انہوں نے کا اعلان کیا کہ جو جمہور امت سے بہت ہٹے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے علماء دیوبند نے پھر ان نظریات سے برات کا بھی اظہار کیا، تو اس واسطے یہ بات پیدا ہوئی. اور ان کی تاویل یہی ہے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ مغلوب الحال ہو گئے تھے، وہ سمجھے نا، اس واسطے یہ ہوا. میرے والد والدہ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ملنے گیا لاہور میں، تشریف فرماتے ہیں تو کسی بات کہ بزرگ ہیں تو ان کی زیارت کے لیے تو گئے، تو وہاں انہوں نے بہت غصہ کیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے سارے مولویوں کی داڑیاں مونڈوں گا تمہاری، تم مولویوں نے سارا جو ہے وہ خراب کر رکھا ہے کام، میں سب تمہاری داڑیاں مونڈنے کے لیے آیا ہوں. اور یہ اس طرح کی باتیں کچھ کر رہے تھے تو کہنے کے بس قریب تھا کہ میری پٹائی کرتے وہ، تو میں نے کہا کہ میں جلدی سے پھر وہاں سے معافی وافی مانگ کے ان سے نکل آیا. تو لیکن یہ تو کہ اس میں اقرب ترین تعویل یہی ہے کہ وہ ذہن متواز اس کی وجہ سے نہیں رہا تھا، اس واسطے ان کے نظریات پر کبھی بھروسہ مت کرنا، سمجھے نا. باقی وہ اپنے قربانیوں کی وجہ سے، اپنی جد و جہد کی وجہ سے قابل صدر احترام. جی ظاہر مطلب اب وہ بتایا نا کہ ہو گئے تھے آتش مزاج قسم کے، تو کسی وقت بھی غصہ ہو جاتے تھے. پھر ہوا یہ کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے دارالعلوم کی مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بھائی دیکھو یہ ان کے نظریات پر ہمارے سے تعلق نہیں ہے. اور پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے ایک مضمون لکھا جس میں یہ بات لکھی کہ میں کیا ان سے، انہوں نے بڑے ان کے کارنامے ہیں لیکن انہوں نے جو کچھ بات کہی ہیں، باتیں کہی ہیں وہ جمہور سے ہٹ کر جو کہی ہیں ان کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے. وہ تو اسی تو بتا رہا ہوں کہ ان کا جو وہ نظریات ہیں جو جمہور امت سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے اندر سزا کرنا، یہ ہوا یہ ہے کہ ان نظریات کو لے کر ملحدوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ملحد لے کے کھڑے ہو گئے اس کو، ان نظریات کو، اور ان ملحدین نے فائدہ اٹھا کر اس سے نام لیا مولانا عبید اللہ سندھی کا، اور مولانا عبید اللہ سندھی کا نسبت بھی دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بتائی، اور اس کے تحت گمراہ کیے لوگوں کو. تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب جو ان نظریات کو لے رہے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی کے، جن سے علماء دیوبند نے مکمل برات کا اظہار فرمایا بار بار، زیادہ ہرگز اس سے گمراہ نہ ہونا چاہیے. چلو، یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں کیا کیا نظریات ہیں تو آپ حیران رہ جائیں. اچھا، نظریات یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب، یعنی یہ سارے مولویوں کو کورٹ پرسون کرنا چاہیے، سمجھے، کورٹ پتلون کرنا چاہیے، اور کورٹ پتلون کے بغیر جو ہے وہ یہ آدمی معتبر نہیں، سمجھے. اور یہ جو ہے دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ غلامی جو ہے یہ بالکل اسلام میں نہیں ہے، غلامی نہیں ہے اسلام میں، یعنی یہ غلام بنانا وغیرہ یہ سب غلط ہے. اور قرآن شریف میں کوئی منسوخ نہیں ہے کوئی آیت، ناسخ منسوخ کا قصہ جو ہے لوگوں نے گھڑ لیا ہے ویسے ہی اپنی طرف سے. اور یہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ آسمانی جو ہے یہ غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ہے، ہاں اس طرح ہے، یہ فلانا ہے، یہ سب اس قسم کے ہیں نظریات. اور وہ جو ان کی تفسیر ہے، کیا نام ہے، ہاں تو اس تفسیر جو ہے وہ تفسیر اصل میں खुद बरखाल में लिखी हुई नहीं है, लोगों ने हाँ वो किया है, उनकी तकरीर वकरीर जब्त की है, तो उसके अंदर भी जगह 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 जो आयात आयात के आयात अहकाम के बयान में बड़ी वो की है। तो मैं कह रहा था कि उनका कहना यह है कि ये मुस्तफा कमाल पाशा की बड़ी तारीफ करते, मुस्तफा कमाल पाशा जिसने अजान बंद कर दी, कुरान नमाज बंद कर दी, कहाँ तुर्की में, और अरबी जबान में अजान देना बंद कर दिया, और कुरान शरीफ उठा के शकुर इस्लाम के सर पे दे मारा, इसको ले जाओ, समझा, उसकी बड़ी तारीफ की मुस्तफा कमाल पाशा की, कि उसका उसकी पॉलिसियां बड़ी अच्छी हैं और सबको कोट पतलून पहन के कवायद करनी चाहिए, परेड करनी चाहिए, समझा। तो ये सब है अजीब गरीब कुसुम का नजरिया। अब इससे खुद पता लगता है कि आदमी जो है वो जहनी तौर पर मुतवाजन नहीं है, समझे ना। तो हम अब जो और कोई नहीं मिला, सारे उलमाए देवबंद में और सारे सदी के उलमाए इकराम में जिन्हें इतने बड़े बड़े लोग गुजरे, और कोई ना मिला इत्तेबा के लिए तकलीद के लिए, वहां वे सिंधी मिल गए, समझा, कि क्योंकि उसके अंदर पता चला कि ये दरअसल हमारे लिए एक हुफीदा रास्ता है, बस वो उनका नाम लेके उनके भी चल पड़े, ऐसे कौन है। चलो जी, मैंने खैर चलो छोड़ो, चलो जान दो। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब बनौरी रहमतुल्लाह अलैह, जानते हो नहीं, तो वो उन्होंने बड़ी तक लिखी है उनके ऊपर तनकीद महाबैदुल्ला सिंधी के ऊपर। तो मैंने एक दिन ऐसे पूछा माना से, हजरत आप ने बड़ा सख्त रवैया अख्तियार फरमाया महाबैदुल्ला सिंधी के बारे में, तो कहने लगे मैं जब जाता हूं मजार पे कब्र पर तो कहता हूं अल्लाह अस्सलाम अलैका इन कुंता मुस्लिमन, समझे आप, ये कहता हूं अस्सलाम अलैका इन कुंता मुस्लिमन। हजमात बन्नौरी साहब कह रहे कि अल्फाज हैं जो बराह रास्त मैंने सुने हैं और किसी कोई वास्ता नहीं है बीच में, समझे ना, पहले कब्र पे जाता हूँ सलाम तो करता हूँ लेकिन इस शर्त से ना करता हूँ इनको तब होते हुए, क्योंकि नजरियात इतने खतरनाक हैं बाल के अल्लाह बचाए। लेकिन तावील हमारे बुजुर्ग सब हैं, बुजुर्गों के यहाँ हर चीज की रियायत है, तो रियायत इसकी भी है कि भाई वो बुजुर्ग हैं, रहे हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी खिदमात है उनकी। हजरत शकुल ने बताया इनको किस तरह भेजा है अफगानिस्तान, हजरत शकुल रमजान ने जो तहरीक चलाई थी तो उसमें अफगानिस्तान उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था, ये प्रोग्राम ये था कि अफगानिस्तान और तुर्की और ये सब मिल मिलाकर हिन्दुस्तान पर हमला करते और अंग्रेज को निकाल बाहर कर, ये था असल में मनसूबा। तो अफगानिस्तान वालों से रब्ता खुदा जाने अल्लाह के बंदे ने हजरत शकुल रमजान ने वहां देवबंद में बैठ कर किस तरीके से कायम किया अल्लाह ताला बेहतर जानते। तो क्या हुआ कि मौलाना बैदुल्ला सिंधी पढ़ते थे हजरत शकुल के पास, तो एक दिन रात को निकले कब्रिस्तान की तरफ ऐसे ही घूमने फिरने, चलते चलते हजरत शकुल ने मौलाना बैदुल्ला सिंधी से कहा कि भाई मौली उबैदुल्ला हमारा दिल चाहता है कि तुम अफगानिस्तान चले जाओ। तो हजरत क्यों, किस काम के लिए, बस खामोश होगा कोई जवाब नहीं दिया। बस फिर जनाब बात आई गई हो गई, फिर दोबारा किसी और निकले किसी और मौके पर कहा कि भाई मौली बैदुल्ला दिल चाहता है तुम अफगानिस्तान चले जाओ। हजरत क्यों, किसने कहा, कोई काम काम किस काम के लिए बता दीजिए, बस खामोश हूं। तीन मरतबा ये हुआ, जब तीसरी मरतबा कहा कि चले जाओ और इन्होंने पूछा कि हजरत किस काम के लिए, हजरत खामोश हो गया कोई जवाब नहीं दिया, तो उस वक्त हजरत मौलाना बैदुल्ला कहते हैं कि मुझे गैरत आई कि अब इसका मतलब है कुछ ना कुछ बात है जिसके लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन बताया है नहीं कि क्यों और क्या काम और किस तरह, तो कुछ ना कुछ मसलात होगी, लिहाजा अगले दिन मैंने बोलिया बिस्तर उठाया और रवाना हो, कुछ पता नहीं मंजिल क्या है, किसके यहां जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं, समझे आप। और रवाना हो गए। अर्ज उससे कहा था हजरत मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ। कहा बहुत अच्छा भाई, जजाक अल्लाह। कुछ मैंने बताया कि किस लिए जाना है और किससे मिलना है और क्या करना है और क्या वहाँ पर तुम्हारे फराइज होंगे और क्या किस मुहिम पर तुम्हें भेजा जा रहा है। वो क्यों? इसलिए कि राजदारी कि ऐसा ना हो कि अगर इनको बता दिया जाए कि रास्ते में गिरफ्तार हो जाएं और इनको बदतशद्दुद किया जाए तो फिर बताना पड़ेगा किस काम के लिए जा रहे हैं। खुद इंतजाम कर दिया था सारा, समझे बैठे बैठे। तो ये वहां बदला सिंधी जो है वो रवाना हुए अफगानिस्तान की सरहद पर पहुंचे, पता नहीं किस किस तरह मुसीबतें झेलते हुए पहुंचे। और वहां पहुंचे तो वहां अब पता नहीं कि क्या करूं मैं, वहां जाकर सरहद अबूर कर ली किसी तरह, पता नहीं क्या वो लंबा थोड़ा पिस्ता है। उसके बाद एक आदमी मिला और उसने इनको कहा कि तुम्हारा आप अबैदुल्ला है तुम्हारा नाम क्या? अच्छा मेरे साथ आओ। तो फिर इनको लेके गए। तो फिर वहां पर पता नहीं अब मुझे बहुत अच्छा हो गया पड़े हुए तो याद नहीं रहा क्या क्या किससे हुए किसकी तरह, लेकिन इतना तासुर यकीनन है कि उसमें इतना मशक्कत उठाई है इन्होंने कि आप अंदाजा कर सकते हो किसी आदमी के बारे में किस तरह चल खड़ा होगा अपने उस्ताद के कहने पर, बगैर कुछ बताए हुए और बगैर कोई मंजिल बताए हुए। लेकिन अल्लाह ने इनको दिया था ये मदद, तो जाके इन्होंने वो किया और फिर बड़ी कुर्बानियां दी। अच्छा चलो, तो यार ये सोमम जो है ना, इसलिए कह दिया वो हायता रेजल जमल भी सम्मिल ख्यात आया ना, तो उसकी मुनासिबत से कह दिया कि मशाक कुल इंसानी व दाबत कुल हम तो सम्मा समूमन, इंसान और दाबा के जिसमें जितने मशाक होते हैं यानी जहां से कुछ चीज अंदर जा सकती है उसको समूम कहते हैं, इसी से मसामात आता है जी। अभी आरिनी का तर्जमा आतिनी जो है ये अजीब वगैरह किस्म का है, समझे ना, लेकिन लोगों ने शुरा ने तावील की कि आतिनी बोले आतिनी रो यता का, आतिनी की माना है आतिनी रो यता का जी। किसी ने कहा है कि बाद हजरात ने जिक्र किया है अकबर नौरी रमतुल्लाह के हवाले से कि उन्होंने कहा कि तीन जनादिका हैं हिंद में, उनमें एक मौलाना अबैदुल्ला सिंधी का भी नाम लिया। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, हजमा अकबर नौरी साहब रमतुल्लाह थे और इसलिए इसकी मैं कोई तस्दीक नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही मैं ये भी अर्ज करूंगा कि देखो हर बात जो है उसके अपने महल के अंदर अपने हुदूद के अंदर होनी चाहिए। नजरियात के बारे में हमारे अकाबिर ने कभी मुसालहत नहीं की, अपना हो या पराया हो, गलत अगर नजरिया किसी ने इख्तियार किया है तो उसकी तरदीद की है। लेकिन जहां तक उस शख्स की अपनी उसके बारे में कुछ शदीद अल्फाज इस्तेमाल करने का ताल्लुक है, इसमें एहतियात से काम लिया है। तो जब हमारे पास एक तावील मौजूद है और वो तावील भी महज नाशी मिनगरी दलील नहीं है, नाशी अंदलील है कि उनके दिमाग पर कुछ असर हुआ था, इस वास्ते जो आदमी दिमाग पर असर हो तो वो माजूर होता है शरान, तो इस वास्ते उनके बारे में कुछ शकील कलिमात इस्तेमाल करना भी सही नहीं, समझे ना। पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला का किस से क्या मामला है, इस वास्ते शकील अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बाकी नजरियात के मामले में कोई मुसालहत नहीं, नजरियात बिला शुबा बातिल हैं, गलत है वो, और इनके नाम पर जो कर रहे हैं फैला रहे हैं क्या उनके नाम से शाहवलीला की फिक्री क्या कहते हैं फिक्र वलीउल्लाही हैं, फिक्र वलीउल्लाही की हवा भी नहीं लगी उनको, तो शाहवलीला ने क्या कहा है, शाहवलीला का क्या मकसद है, शाहवलीला किसको कहते हैं, ये उनको हवा भी नहीं लगी कहते किसको है शाहवलीला। महज चंद मुजमल कलेमात देख लिए शाहवलीउल्लाह के जिससे उनके खुद साख्ता इश्तराकी नजरियात की ताईद नजर आई उसमें, तो बस कह दिया कि हम फिक्र वलीउल्लाही के अलमबरदार हैं और चल पड़े। और شاہ ولی اللہ بھی ان کے نظریات سے بری اور ساری امت عبید اللہ سندھی سبھی سب بری سمجھا ان نظریات سے کہ جو لے کر چل رہے ہیں کبھی گمراہ مت ہونا اسے. چلو یہ دیکھ لو ذرا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت ابی بین ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ محاورت صدیق اکبر حضرت عمر کے درمیان تھوڑی سی محاورہ ہو گیا لذیل استعمال کیا محاورہ کا یعنی بات چل گئی جسے اردو میں کہتے ہیں بات چل گئی مطلب یہ کہ کچھ تھوڑا سی ناراضگی ہو گئی تو آؤں گا ابو بکر عمر صدیق اکبر نے غصے میں ناراض کر دیا حضرت عمر کو فنصرف عمر عنہ مغضبا وہ غصے میں چلے گئے فتبعہ ابو بکر یسألہ یستغفر لہ صدیق اکبر پیچھے پیچھے کہ ان سے کہہ رہے بھائی مجھے معاف کر دو فلم یفعل حضرت عمر نے نہیں کیا حتی اغلق بابہ بوجہ یہاں تک دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے سامنے فقع اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو الدرداء ونحن عنده فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما صاحبكم هذا فقد غامر. سمجھا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک معنی جو اس کے عام طور سے ظاہری طور پر سمجھ لاتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ غامر کا معنی ہے جھگڑے میں پڑ گئے. اصل میں غامر مغامر کا معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں گھس جانا ہے. تو جیسے پانی میں گھس گیا سمندر میں طوفان میں اس کو غامر کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ جھگڑے میں پڑ گئے اور اشارہ ہے ہو سکتا ہے صاحب کو محاذا سے صدیق اکبر کی طرف اشارہ ہو. تو ان باتوں میں دیکھا تو چہرے پر کچھ آثار دیکھ کے آپ نے فرمایا یا بدلے وہی آپ کو علم ہوا کہ جھگڑے میں پڑ گئے سمجھے نا. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حضرت امام بخاری نے آگے تفسیر کی ہے کہ غامر معنی میں سابقہ بالخیر کے کہ یہ جو تمہارا ساتھی ہے یعنی صدیق اکبر یہ خیرات میں سباق ہیں. یہ کو ایک عام تعریف کا جملہ ارشاد فرمایا. قال ونبی عمر علی ما کان منہ بعد میں عمر جو ہے وہ شرمندہ ہوئے فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قال أبو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ کو بھی ناراضگی ہو گئی کہ ابو بکر کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا گیا. وجعل ابو بکر يقول صدیق اکبر فرماتے ہیں والله يا رسول الله انا كنت اظلم والله يا رسول الله میں زیادہ ظالم تھا مجھ سے زیادہ زیادتی ہوئی تھی. حضرت عمر کو آپ نے ڈانٹیے مجھ سے زیادہ زیادتی ہوئی تھی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتم تعرفون لي صاحبي هل انتم تعرفون لي صاحبي کہ تم میرے لیے میرے دوست کو چھوڑو گے بھی کہ نہیں. مراد ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے ساتھی کو تم چھوڑو گے نہیں یعنی ان کے اوپر الزام لگانے سے ان کے اوپر تان کرنے سے باز آؤ گے یا نہیں. هل تاریخوں لی صاحبی هل تاریخوں لی صاحبی انتم تاریخوں لی صاحبی انی قلت یا جو الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں نے جب یہ کہا تھا کہ یا جو الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا فقلتم غضبتا وقال ابو بکر صدقتا حضرت تم نے سب نے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو ایک آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ صدقتا. تو ایسے شخص کے بارے میں تم تانے لگتے ہو یا تمہارے یا اس کے بارے میں تم ان پر الزام لگانا چاہتے ہو. یہ الفاظ کسی انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لفظ استعمال نہیں فرمایا. قال ابو عبداللہ غامرہ کے معنی سابقہ بالخیر جی. یہ جو جہاد وغیرہ کے ان کے واقعات ہیں وہ سب سے زیادہ تفصیل سے مولانا مدنی رحمۃ اللہ نے بیان کیے ہیں نقشہ حیات میں. اس کا جو وہ ہے وہ دروس سوانح حیات ہے تو اس میں ہر شکرین کے حالات کی تحریک کے زمانے کے حالات بیان تفصیل سے. اور بعض لوگوں نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں ان کے بارے میں مگر وہ مشکوک ہیں یعنی ان لوگوں کی ہیں मौलाना बैदुल्ला सिंधी के साथ कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे जो मेरे ख्याल में फ्रीमेसन के लोग, समझे ना, और उन्होंने उनकी डायरियां लिखी हैं और क्या क्या लिखे हैं वक्त के सफरनामे और किताबें और क्या कुछ, तो उनके ऊपर पूरा भरोसा करना मुश्किल है। सबसे ज्यादा जो मौसूक उनके जरिया है मालूमात का मौलाना बैदुल्ला सिंधी के बारे में वो हजरत मदनी अब्दुल्ला रहे हैं और उनकी नक्शायात, उससे आगे जो है जो जिन लोगों ने सिफात लगे हैं उनका मुझे कुछ भरोसा नहीं, क्या कहते हैं क्या नहीं। जी समझे करें, अगला हम बात कहते हैं कि उमायाना अब्न हैसन ये वही तबका जो बड़ा गरीब किस्म का था और तालीम कल फिर इसको बहुत पैसे देगा मगर इसकी इसलाह नहीं होगी आखिर तक, समझे। तो वो आया हुज़ैफ़ा फ़नज़ला अला इब्ने अख़ी अल-हुर्र इब्ने क़ैस, आकर अपने भतीजे और इब्ने क़ैस के पास उतरा। हुर्र इब्ने क़ैस जो थे वो ठीक ठाक आदमी थे, वकाना में नफर लगने युद्ध उमर, हज़रत उमर इनको करीब रखते थे, वकाना कुर्राउ अस्हाबा मजालिस उमर व मुशावरा थी, और जो कुर्रा यानी कुरान के आलिम जो थे वो हजरत उमर के मजालिस वाले थे और उनके अहले मशवरा थे। कुहूरन कानो सुबान, चाहे वो अधेड़ उम्र के हों या नौजवान हो, जिससे बैठ नहीं हजरत उमर उसको मुकदम रखते थे जिसके पास इल्म ज्यादा हो। बकाला अयाना लिखने अपी ही, तो अपने भतीजे से अयाना कहा कि ऐज में मेरे भतीजे लका वजून इंद हाजल अमीर, अमीर के पास हजरत उमर के पास तुम्हारा बड़ी अच्छी वजाहत है, असल रसूख है, तो फस्ताजिन लिया ले। यही अमल तो बड़ा गुप्त का दावी देखो कि ही का जो लगता है ये ऐसे बाजारी लफ्ज है, यानी ये इस्तेमाल करते हैं जैसे जो बिल्कुल ही बाजारी लोग होते हैं एक दूसरे की आपस में गुप्त करने के अंदर ये लफ्ज जो समझा जाता है वो धमकी देने का होता है। ही अब्न अल-ख़त्ताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तक्व बैना बिल अदल, उसको हमें बहुत ज्यादा नहीं देते और अदल से वैसा भी नहीं करते। तो ग़ज़ब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हत्ता हम्मा युक़ादी, فقال له الحر يا امير المؤمنين الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله جب اتنا غصہ آ گیا تھا یہ آیت سنی تو وہیں ٹھنڈے پڑ گئے وكان وقافا عند كتاب الله اللہ کی کتاب کے آگے جا کر ٹھہر جانے والے بس یہی چیز سنت سیکھنے کی ہوتی ہے نا کہ آدمی اپنے جذبات کے آگے اتنا مغلوب نہ ہو کبھی بھی، جب جذبات کے اوپر حکم آ جائے شریعت کا یا عقل کا تو آدمی اپنے جذبات کو کچل کر اس عقل یا شریعت کے تقاضے کی پیروی کرے، یہ نہیں کہ مغلوب الغضب ہو گیا تو اب جو چاہ کر گزرا، سمجھے نا۔ مولوی صاحب ہیں دور حدیث کے طالب علم ہیں، سارے کو تحصیل ہو چکے ہیں، لڑائی میں غصہ آ گیا تو کسی کا سر پھاڑ دیا، جو کچھ کر دیا سر گزرے، یہ معلوم ہوا کہ ابھی تک علم کی ہوا بھی نہیں لگی، سمجھے نا۔ علم کو زینت ملتی ہے علم سے، اللہ اکرمنی بالعلم وزینی بالعلم، بغیر علم کے علم جو ہے وہ زینت والا نہیں، ویسا ہی ہے ننگا، سمجھے نا۔ تو آدمی کو اس بات کی تربیت لینی چاہیے کہ آدمی اپنے جذبات کو تابع بنا دے عقل اور شریعت، سمائے طبیعت کو ہمیشہ طبیعت پر عقل کو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھو، طبیعت پر عقل اور عقل پر شریعت غالب رکھو، دل جو چاہ رہا ہے طبیعت چاہ رہی ہے،
लेकिन शरीयत कुछ और चाह रही, अकल कुछ और चाह रही, तो तबीयत को मारो गोली और अमल करो शरीयत और अकल। तो ये जो फरमाया काना वक्काफन इंदा किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के आगे ठहर जाने वाली, इतना गुस्सा आया कि इसका मुंह नोच के बाहर निकाल दो उसको, लेकिन जब आयत पड़ी तो ठंडे पड़ गए। समझो नहीं समझो? हाँ, इसकी मत करो, इसकी आदत डालो, तब होता है, तब इल्म की बरकत, इल्म का नूर हासिल होगा, इल्म की जीनत हासिल होगी। और अगर ऐसे मौलवी बन के चलेगा लफ्जी मौलवी और ये सिफात हासिल न हुई, तो मेरे वाले दिमाग फरमाया करते थे कि जा इमारन तगीरन व रजा इमारन कबीरा, अलहदुल्ला जा इमारन तगीरन व रजा इमारन कबीरा, तरह के इसका मिजाक बनने से बचाए हैं। तो ये सब बातें जो है सीख के जानी चाहिए। इन अहादीस का मंशा जो है उन्हें तिलावत कर लेना नहीं है, इन अहादीस के ऊपर अमल करना है, इनको अपनी जिंदगी का वजीफा बनाना है, इनकी तरीके पर अपनी जिंदगी को ढालना है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, तो ये हिल्म पैदा करो साथ साथ चलो। हाँ, मतलब वो तो क्या हो गया हो जाहरी तौर पर, मतलब इसकी ये काबिल इतला आदमी था नहीं किसी भी हालत में। वैसे वैसे बहुत दिन इसको तारीफ का कलम मिली है, लेकिन
जी दिन वर्दफनी वर्दफनी
माना बाद लोगों ने तो कांटे भी किए हैं, कोई गुना अन्न रात चौका की सपोर्ट रखो जिसमें कांटा ना हो, यानी जिसमें कोई तकलीफ ना हो, वो पाप लागू हो सके आपका। और बाद लोगों ने इसके हद के माना कि हद के माना शिद्दत, समझा, जिसमें कोई हद और शिद्दत और मनाहत और शौकत ना हो, शौकत उर्दू में बोलते हैं, समझे ना, जिसमें इतना ताकत नहीं है।